باواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے صلی اللہ علی النبی جلومی والی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام من علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مشہور زمانہ نعت ہے اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی، کئی بار آپ نے خود پڑھی بھی ہوگی اور سنی بھی ہوگی. جو میرے بزرگوں کا طریقہ ہے اسی انداز سے چلتا.
سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں، سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں، سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں، سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں.
محترم حضرات، یہ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی خوبی ہے. اعلی حضرت علیہ رحمہ کا کلام آپ مطالعہ فرمائیں. ان کے بھائی استاذ زمن شہنشاہ سخن مولانا حسن رضا رحمت اللہ تعالی علیہ کا کلام آپ اٹھائیں، مطالعہ فرمائیں. حضور مفتی اعظم ہند مولانا مصطفی رضا خان صاحب رحمت اللہ علیہ کا کلام آپ اٹھائیں اور مطالعہ فرمائیں. یہ ایسے بزرگ لوگ ہیں کہ ان کے ایک ایک شعر میں بہت نور ہے، ہم مسلمانوں کے لیے بہت روشنی ہے. اور یہ بزرگ ایک ایک شعر میں کئی کئی قرآن مجید و فرقان حمید کی آیات کی طرف اشارہ فرما دیتے، کئی کئی احادیث مقدسہ کی طرف یہ اشارہ فرما دیتے. یہیں پر آپ غور فرمائیں، اسی پر ایک تفصیل گفتگو ہے کہ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ گویا فرما رہے ہیں کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات وہ ذات ہے کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ سچی بات سکھاتے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ سیدھی راہ چلاتے ہیں. دیکھیں آپ کی بھی زندگی کا ایک حصہ یقیناً گزرا ہے، ممبروں پر، محرابوں پر، سیاسی اور مذہبی جلسے جلوسوں میں. عموماً لوگ سچائی سے متعلق باتیں تو بہت کرتے ہیں، سچائی سے متعلق بھاشن اور درس تو بہت دیتے ہیں، لیکن ان لوگوں کی اگر آپ اندرونی زندگی کو ملاحظہ فرمائیں، گھریلو زندگی کو ملاحظہ فرمائیں، یا سچائی سے متعلق درس دینے کے تھوڑی ہی دیر کے بعد ان کی ذات کو آپ دیکھیں تو بے شمار جھوٹ ان کی زندگیوں میں شامل ہوگا. لیکن حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات وہ ذات ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف سچائی کا درس نہیں دیا، بلکہ حضور کی ذات اثر سچائی کا سر چشمہ ہے. حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے گھر والوں کو بھی ہمیشہ سچ بولنا سکھایا، اور اپنے غلاموں یعنی صحابہ کرام کو بھی حضور نے ہمیشہ سچ بولنا سکھایا. ذرا دیکھیے تو صحیح اس واقع کربلا کو، یوم شہادت ملاحظہ فرمائیے امام علی مقام امام حسین کا. امام علی مقام کی جگہ اگر کوئی اور شخص ہوتا، مجھے بتائیے کیا وہ جھوٹ بول کر اپنی جان نہیں بچا لیتا؟ کیا وہ جھوٹ بول کر اپنے گھر والوں کی، بیوی بچوں کی جان نہیں بچا لیتا؟ یقیناً بچا لیتا. لیکن یہ حسین ہے کہ ان کے وجود میں خون رواں دوا ہے تو پیارے مصطفیٰ کا رواں دوا ہے. یہ سب جانتے ہیں کہ یہ جان تو دے سکتے ہیں مگر کبھی یہ یزید کی بیعت نہیں کر سکتے، کبھی یہ جھوٹ نہیں بول سکتے. اور پھر ساری دنیا نے دیکھا کہ امام عالی مقام اور امام عالی مقام کے رفقا، امام عالی مقام سے لے کر حضرت علی اصغر تک سب نے اپنی جانیں قربان کر دی، لیکن کسی نے بھی جھوٹ نہیں بولا. تو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اثر سچائی کا سر چشمہ ہے. حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام، آپ ذرا دور جہلیت کا مطالعہ فرمائیں کہ دور جہلیت کیسا تھا کہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھا جاتا تھا، زنا ان کے نزدیک کوئی بڑا گناہ نہیں تھا، شرابیں تو ان کے گھروں میں بنتی تھی مٹکوں میں، یہ شراب پینا ان کے نزدیک کوئی گناہ نہیں تھا، لڑکیوں کو زندہ درگور کر دینا ان کے نزدیک کوئی گناہ نہیں تھا، معصیت تو ان کے سامنے بہت معمولی حیثیت رکھتی تھی، جھوٹ ان کی زندگیوں کے اندر رچ بس گیا تھا، وہ سچائی سے کبھی کام نہیں لیتے، ہر وقت ہر حال میں ان کی زبان پر جھوٹ تھا. ایسے دور میں حضرت خدیجت الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا خاوند کا وصال ہو گئے. حضرت خدیجت الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے بزنس کو شروع کرتی ہیں، کاروبار کو شروع کرتی ہیں، کاروبار بڑھنے لگا، تجارتی قافلے شام کی طرف جانے لگے. ایک مرتبہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے سارے قاصدوں کو جمع کیا جو ان کے بزنس کو چلاتے تھے، اور ان سے فرمانے لگی، اب میں چاہتی ہوں کہ میرا کاروبار پھیل جائے پورے مکے کے اندر اور مکے سے باہر، صرف جو شام کی طرف قافلے جاتے ہیں یہ صرف شام کی طرف نہیں جائیں بلکہ دیگر ممالک اور دیگر شہروں کی طرف جائیں، لیکن ہاں مجھے ایک ایسی شخصیت کی ضرورت ہے جو ہمیشہ سچ بولتی ہو، جو صادق بھی ہو اور امین بھی ہو، ایسی شخصیت مجھے چاہیے. جتنے آپ کے مشیر اور جتنے آپ کے قاصد اس میٹنگ میں بیٹھے ہوئے تھے سب یک زبان ہو کے کہنے لگے، اے خدیجہ، اس زمین پر اور اس آسمان کے نیچے صرف ایک شخصیت ایسی ہے کہ جسے دنیا صادق اور امین کے لقب سے پکارتی ہے، ان کے نام سے یاد کرتی ہے، اور وہ عبداللہ اور آمنہ کے لخت جگر محمد ابن عبداللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. اخلاق کے حوالے سے، کردار کے حوالے سے، سیرت کے حوالے سے، حسن کے حوالے سے، الفاظ کے چناؤ کے حوالے سے، ان کا انداز تکلم، ان کا انداز تخاطب یہ اتنی بلندیوں پر ہے کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالی نے ساری خوبیاں جمع کر کر آمنہ کے لال میں رکھ دی ہوں. اللہ اکبر. پھر حضرت خدیجت الکبریٰ سے حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات ہوتی ہے اور پھر وہ کاروبار شروع ہوتا ہے. تو غور فرمائیے کہ وہ دور جاہلیت کہ جس میں جھوٹ کو جھوٹ نہیں سمجھا جاتا تھا، جس میں زنا کو گناہ نہیں سمجھا جاتا تھا، جس میں شراب نوشی کو کوئی جرم نہیں سمجھا جاتا تھا، اس دور کے اندر بھی حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نام بلندیوں پر تھا، عروج پر تھا، کہ اگر کوئی صادق اور امین ہے تو وہ آمنہ کے لال پیارے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہے. تو حضور کی صداقت کی گواہی، حضور کی امانت کی گواہی صرف اپنوں نے نہیں دی بلکہ مخالفین نے بھی حضور کریم علیہ السلام کی صداقت کی گواہی دی ہے، حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امانت کی گواہی دی ہے. اللہ اکبر. اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کرنے نکلے اس حوالے سے تو تاریخ میں لا تعداد واقعات اس حوالے سے موجود ہیں. کہتے ہیں کہ ایک روز قریش کے بڑے بڑے سردار ایک جگہ پر موجود تھے، اور بڑے سرداروں میں ایک سردار نضر بن حارث بھی تھا. کہتے ہیں یہ قریش کا بہت عقل مند شخص تھا. ذکر محفل میں چھڑ گیا حضور کریم علیہ السلام کا. اب یہ نضر بن حارث کہنے لگا، اے قریش، تم نے حضور کریم علیہ السلام محمد ابن عبداللہ کا تم نے بچپن دیکھا، محمد ابن عبداللہ کی جوانی دیکھی، اور آج وہ پختہ عمر تک پہنچ گئے، یہ پختہ عمر تم نے دیکھی، زندگی میں کبھی انہوں نے جھوٹ نہیں بولا، کبھی غلط بیانی سے کام نہیں لیا، جب بھی بات کی تو انہوں نے سچ کی، تم نے ان کی پوری زندگی دیکھی، کبھی فعل مکروہ کا ارتکاب کرتے ہوئے بھی تم نے نہیں دیکھا، پھر بھی تم کہتے ہو کہ وہ تو ساحر ہیں یعنی جادوگر ہیں، وہ تو کاہن ہیں کہانت کہتے ہیں، وہ تو یہ ہیں وہ تو وہ ہیں. میں تم سے کہتا ہوں کہ محمد ابن عبداللہ جو کچھ کہتے ہیں میں کہتا ہوں کہ وہ سچ کہتے ہیں، جو کچھ وہ کہتے ہیں وہ سچ کہتے ہیں. تو غور فرمائیے، قریش کی محفلوں میں بھی حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت کے چرچے ہیں. اللہ اکبر. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ایک مقام پر ارشاد فرماتے ہیں کہ ابو جہل نے ایک مرتبہ حضور کریم علیہ السلام سے کہا کہ اے محمد ابن عبداللہ، ہم آپ کو نہیں جھٹلاتے، بلکہ آپ جو قرآن لے کر کے آئے ہیں نا، ہم اس کو جھٹلاتے ہیں، ہم اس کا انکار کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے ایک مقام پہ فرمایا، ہم کو معلوم ہے ان کافروں کی باتیں اے مصطفیٰ تمہیں رنج پہنچاتی ہیں، مگر یہ تمہاری تکذیب نہیں کرتے، بلکہ یہ ظالم تو خدا کی آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں. وہ حضور کی صداقت اور حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امانت کے اس درجے تک قائل تھے. اللہ اکبر. یہ مقام پیارے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے. مورخین کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ مکے میں بڑی شدید بارش کا نزول ہوا، شدید بارش برسی، جس دیوار میں کعبہ شریف کی حجر اسود تھا وہ دیوار گر گئی. اب قریش کے لوگوں نے دوبارہ کعبہ شریف کو تعمیر کیا، اس دیوار کو تعمیر کیا. اب یہ معاملہ زیر بحث آیا کہ جس جگہ سے حجر اسود نکلا ہے اس کو اسی جگہ پر کون لگائے گا. ایک قبیلہ کہتا ہم لگائیں گے، ہمارا حق ہے. دوسرا قبیلہ کہتا ہمارا حق ہے، ہم لگائیں گے. ابھی بات تھی کہ نزا تک پہنچ جاتی، آپس میں جھگڑا ہو جاتا، خون خرابہ ہو جاتا. وہ سب کے سب لوگ ایک نقطے پر متفق ہوئے، اور وہ نقطہ یہ تھا، ہم کل صبح کعبہ شریف میں آئیں گے، جو صحاب سب سے پہلے یہاں پر موجود ہوں گے بس وہی حجر اسود کو اس کے اصلی مقام پر لگائیں گے. کہا ٹھیک ہے. راتیں بعض لوگوں نے جاگ کر کے بھی گزاری کہ یہ شرف ہمیں حاصل ہو جائے. یہ سب کے سب لوگ کہتے ہیں الگ الگ، جب کعبہ شریف کے پاس پہنچے، میرے اور آپ کے آقا و مولا جناب نبی کریم علیہ السلام کعبے کے طواف میں مصروف ہے. اب سب یک زبان ہو کر کے کہنے لگے، ارے صادق اور امین تو پہلے ہی سے موجود ہے، یہ اپنے مبارک ہاتھوں سے لگائیں تو ہمیں بڑی خوشی ہوگی. حضور کریم علیہ السلام نے حجر اسود کو لیا اور اس مقام پہ لگا دیا کہ جہاں سے وہ نکلا تھا. تو غور فرمایا، آپ نے حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ کس طرح سے صادق اور امین کہا کرتے تھے. حضور کی صداقت کا یہ بھی واقعہ مورخین نے لکھا. مورخین کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ابو سفیان کی ملاقات روم کے بادشاہ ہرقل سے ہوئی. شاہ روم نے ابو سفیان سے پوچھا، اے ابو سفیان، تمہارے یہاں جس شخصیت نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے وہ کن سے ہیں، کہاں کے رہنے والے، کس قبیلے کے ہیں؟ ابو سفیان نے کہا کہ وہ مکے کے ہیں اور قریش کے وہ فرد ہیں، میں انہیں بچپن سے جانتا ہوں. شاہ روم نے ایک اور سوال کیا، ابو سفیان، کیا اعلان نبوت سے پہلے ان سے کوئی قابل اعتراض بات ہوئی؟ ابو سفیان نے جواب دیا، خدا کی قسم، محمد ابن عبداللہ نے ہمیشہ سچی بات کہی ہے، ان کی کسی بات میں ہم نے کبھی مبالغہ نہیں پایا. روم کا بادشاہ ہرقل کہنے لگا، اگر محمد ہر بات میں سچے ہیں تو ابو سفیان سن لو، وہ خدا کو ایک کہنے میں بھی سچے ہیں. وہ سچ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ایک ہے، وہ بالکل سچ کہتے ہیں. دیکھا آپ نے حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سچائی کی شہرت مکے کی وادیوں سے نکل کر روم کے ایوانوں میں گونج رہی ہے. یہ شان ہے حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سچائی کا سر چشمہ ہے. حضور کریم علیہ السلام نے پوری زندگی سچ بولا اور اپنے غلاموں کو ہمیشہ سچ کی تلقین کی، اپنے غلاموں کو ہمیشہ سچ کی تلقین کی. آئیے اس حوالے سے میں چند احادیث مبارکہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا. حضرت عبادہ بن صامت فرماتے، حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تم مجھے، گویا فرمایا اے غلامو تم مجھے چھ چیزوں کی ضمانت دے دو، میں مصطفیٰ تمہیں جنت کی ضمانت دیتا. مجھے تم دو چھ چیزوں کی ضمانت، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا. پھر حضور نے وہ چیزیں گنائی اور بتائیں. حضور نے فرمایا، جب بھی بات کرو تو سچ بولو، ایک بار، جب وعدہ کرو تو پورا کرو، جب تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو اسے ادا کرو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اپنی نظریں نیچی رکھو، اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو. کیا مطلب؟ ان ہاتھوں سے کسی پر ظلم و ستم نہ کرو. اگر تم مجھے ان چھ چیزوں کی ضمانت دیتے ہو، میں مصطفیٰ تمہیں جنت کی ضمانت دیتا. آج کے دور میں بھی یہی اعلان، قیامت تک یہ اعلان ہے، جو حضور کو ان چھ چیزوں کی ضمانت دے دے، حضور کریم علیہ الصلاۃ والسلام اسے جنت کی ضمانت دیتے. حضرت ابو امامہ فرماتی ہیں کہ حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا، بڑی شاندار حدیث، انا زعیم بیت فی وسط الجنتی لمن ترک الکذب و ان کان مازحا. میں اس شخص کے لیے جنت کے درمیان میں ایک گھر دلانے کا ضامن ہوں. سرکار فرما رہے ہیں کہ میں اس شخص کے لیے جنت کے درمیان میں ایک گھر دلانے کا ضامن ہوں جو جھوٹ بولنا چھوڑ دے، اگرچہ ازرائے مذاق ہی کیوں نہ ہو. عموماً ہم لوگوں کو ہنسانے کے لیے بعض مرتبہ جھوٹ بولتے، جس کی وجہ سے لوگ ہنستے. حضور نے اس سے بھی منع فرمایا. حضور نے فرمایا، اگر تم مجھے ضمانت دو کہ تم مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولو گے، میں مصطفیٰ تمہیں جنت کے گھر کی ضمانت دیتا ہوں، میں تمہیں جنت کے گھر کی ضمانت دیتا ہوں. اللہ اکبر. ملاحظہ فرمائیے حضور کس طرح سے ہماری تربیت اور ہماری اصلاح فرما رہے. ابو قراد السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، ہم حضور کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر تھے. حضور کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے وضو کے لیے پانی منگایا. حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب وضو فرما رہے تھے تو حضور کا پانی جو مستعمل تھا وہ گر رہا تھا، تو وہ پانی جمع ہوا اور ہم نے حضور کریم علیہ السلام کے اس پانی کو پی لیا. جو پانی سے وضو ہو چکا، ہم نے اس پانی کو پی لیا. حضور علیہ السلام نے فرمایا، تمہیں ایسا کرنے پر کس چیز نے آمادہ کیا؟ ہم نے عرض کی کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت نے آمادہ کیا. ہم نے جو یہ فعل کیا، جو یہ کام کیا، یہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی وجہ سے کیا. اب حضور کے کلمات سنو سنیو، اور اپنی زبان کو سبحان اللہ سے تر رکھو. حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اگر تم محبت رکھتے ہو اللہ اور اس کے رسول سے، وہ بھی محبت رکھتے ہیں تم سے. تم اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتے ہو تو اللہ اور اس کا رسول بھی تم سے محبت رکھتا ہے. حضور نے فرمایا، سن لو، جب تمہارے پاس امانت رکھی جائے اسے ادا کرو، جب بات کرو تو سچی بات کرو، اپنے ہمسائے کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ. حضور نے اس موقع پر بھی غلاموں کی اس انداز میں تربیت فرمائی. آج ہمارے معاشرے میں تو کیا، ہمارے گھروں میں تو کیا، برا مت ماننا، ہم سب کی ذات میں جھوٹ جمع ہو گئے. جب تک ہم جھوٹ بولے نہیں، ہمیں سکون نہیں ملتا. اور کمال تو یہ ہے کہ جب تک جھوٹ بولے نہیں، سامنے والا مطمئن بھی نہیں ہوتا. آپ اسے کتنا ہی سچ بول لیں، وہ مطمئن نہیں ہوگا. جھوٹ بولیں، وہ مطمئن ہو جائے. کتنی گارمنٹس کی دکان پہ میں دیکھتا ہوں، صاحب یہ سوٹ کتنے کا؟ 1000 روپے کا. چیئرمین کا ہے، چیئرمین کا لٹھا ہے، یہ 1000 روپے کا سوٹ ہے. حالانکہ آپ کٹ پیس میں بھی لینے جائیں تو 130 روپے میٹر ملے گا. یہ 1000 روپے کا سوٹ کس طریقے سے ہو گیا، یہ سمجھ کام نہیں کرتی. اور بعض موقع پر دھوکہ دہی تو ایسی کہ دکھائیں گے آپ کو تھان دکاندار، اور یہاں کاغذی بازار سے کٹ پیس لے کر کے سی کر کے وہ سوٹ دے دیں گے. آپ نے چیئرمین کہا تھا، ہم نے سی کر کے دے دیا. ہمارے معاشرے میں اتنا جھوٹ، کسی دکان کے اندر اگر سیل میں جتنا اچھا جھوٹ بولتا ہو، وہ سیٹ کا اتنا ہی محبوب ہوگا. جب وہ سچ بولنا شروع کر دے، میں سمجھتا ہوں 2-4 دن سے زیادہ وہ دکان میں کام بھی نہیں کر سکتا. تو جھوٹ ہماری زندگیوں میں آ گیا، جھوٹ کے ساتھ پیسہ ہماری زندگیوں میں آ گیا. ہم کما تو رہے ہیں کہ آج 10,000 کی سیل کی، 20,000 کی سیل کی، 25,000 منافع ہمیں ہوا، گھر پہنچے ماں بیمار، گھر پہنچے بیوی بیمار، گھر پہنچے بچے بیمار. مجھے بتاؤ تو صحیح، وہ کون سا ایسا گھر ہوگا کہ جس میں ہر مہینے 2,000 اور 2,500 کی دوائی نہ آتی ہو؟ یقیناً آتی ہوگی. تو جھوٹ ہماری زندگیوں کے اندر شامل ہو گیا. آپ دیکھیں کہ اللہ کا عذاب کس طریقے سے ہماری طرف متوجہ ہو گیا. ہم اس کو دیکھ نہیں رہے، ہم اس کو سمجھ نہیں رہے. تو لوگوں یاد رکھو کہ ہم مسلمان، ہم حضور کا کلمہ پڑھنے والے، ہر حال میں حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سچ بولنے کی تلقین فرمائی، ہر حال میں فرمایا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ سچ بولو، ایک مقام پر ارشاد فرمایا چار چیزیں اگر تم میں پائی جائیں تو کسی دنیاوی چیز کے ضائع ہونے کا ہو جانا تمہارے لیے نقصان دہ نہیں. اگر چار چیزیں تمہارے پاس ہیں، بڑی اہم بات ہے، اگر چار چیزیں تمہارے پاس ہیں اور دنیا کی اور کوئی چیز ضائع ہو گئی، مثلا سونا ہے، چاندی ہے، کوئی اور قیمتی چیز ہے، اگر وہ چیز ضائع ہو گئی، گویا سرکار فرماتے ہیں یہ چار چیزیں تمہارے پاس ہیں تو اس کا مطلب کہ کچھ بھی ضائع نہیں ہوا. وہ چار چیزیں کون سی؟ حضور نے فرمایا امانت کی حفاظت کرنا، اگر یہ صرف تمہارے اندر موجود ہے بہت بڑی خوبی ہے. سچی بات کہنا، اس نے اخلاق، پاکیزہ غذا، اگر یہ چاروں چیزوں پر تم عمل کرتے ہو تو اب اگر بالفرض کوئی قیمتی چیز بھی ضائع ہو جائے پشیما ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہی قیمتی چیزیں اللہ نے تمہارے اندر رکھ دی ہے، یہی بہت بڑی بات ہے. یہ قیمتی چیزیں تمہارے پاس ہیں تو یہی بہت بڑی بات ہے. اللہ اکبر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سچی بولنے کی کوشش کیا کرو، اگرچہ تم اس میں ہلاکت سمجھو مگر یقین رکھو کہ نجات ہے تو اسی سچ بولنے میں ہے. بعض مرتبہ بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ صاحب سچ بول دیں گے تو سارا معاملہ بگڑ جائے گا، لیکن سرکار فرما رہے ہیں کہ گویا معاملہ سمرے گا، ہمیشہ تم نے سچ بولنا ہے، سچ ہی کو اختیار کرنا ہے. تو اللہ اکبر، یہ شان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی. تو اسی لیے میرے اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرما رہے ہیں کہ سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں، سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں. اللہ اکبر. اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ غور فرمائیے کتنی آیاتوں کی طرف، کتنی آیات کی طرف اشارہ فرما رہے، کتنی احادیث کی طرف اشارہ فرما رہے. اب اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں، میرے ساتھ مل کے پڑھیں سب، کہ مسجد حضور کے ذکر سے گونجے. اعلی حضرت علیہ رحمہ اب کہتے ہیں ڈوبی ناوے تراتے یہ ہیں، ڈوبی ناوے تراتے یہ ہیں، ہلتی نیوے جماتے یہ ہیں، ہلتی نیوے جماتے یہ ہیں. اللہ اکبر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ مقام کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام ڈوبی ناووں کو تیراتے ہیں، حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہلتی نیووں کو جماتے ہیں. اور پھر میں آگے بتاؤں گا، حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام اور مرتبہ تو بہت بلند ہے، ارے حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام بھی ڈوبی ناووں کو تیراتے ہیں اور ہلتی نیوے حضور کے غلام بھی جماتے ہیں. لیکن آئیے سنیے تو صحیح کہ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام اور مرتبے کا کیا حال ہے، کہ جو اعلی حضرت فرما رہے ہیں کہ ڈوبی ناوے تیراتے یہ ہیں، ہلتی نیوے جماتے یہ ہیں، کیا مطلب ہے اس کا؟ اعلی حضرت نے کئی واقعات کی طرف اشارہ کیا. مثلا کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم میں، حضرت نوح علیہ السلام نے 950 برس تبلیغ فرمائی، 950 برس. اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد لمیٹڈ رہی، بعض نے کہا 70، بعض نے کہا 80، بعض نے کہا اس سے اوپر، لمیٹڈ رہے، اسلام قبول کرنے والے محدود رہے. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اب بدعا کی، اس کو قرآن مجید و فرقان حمید نے بیان بھی کیا، وقال نوح ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ تبارک و تعالی ایک کافر کو بھی زندہ زمین پہ مت چھوڑ. نوح علیہ السلام کی بدعا کے الفاظ، اے اللہ تعالی ایک کافر کو بھی زمین پہ زندہ نہ چھوڑ. انک ان تذرہم یضلوا عبادک، اگر تو نے انہیں زندہ چھوڑا یہ تیری عبادت نہیں کریں گے. ولا یلیدو الا فاجرا کفارا، نہ جنیں گے مگر فاجر اور کافر، ایک کافر کو بھی زندہ نہ چھوڑ، یہ تیری عبادت نہیں کریں گے، اور ان سے جو اولادیں پیدا ہوں گی وہ بھی کافر اور فاجر ہوں گی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بدعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا کہ آپ ایک کشتی تیار کریں اور آپ اور آپ کے سارے ماننے والے اس کشتی میں سوار ہو جائے۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے کشتی تیار کی۔ اس آیت مقدسہ کے تحت اگر آپ دیکھنا چاہیں مفسرین کی گفتگو بڑی اہمیت کی حامل، کہ کشتی کس طریقے سے تیار ہوئی اور کتنی محنت سے وہ کشتی تیار ہوئی۔ اللہ اکبر، پھر وہ کشتی آئی پانی میں، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام اور سارے چاہنے والے اس کشتی میں جمع ہو گئے۔ اب جب کشتی پانی میں آ گئی، کہتے ہیں کہ اب طوفان آیا، طوفان نے رخ کیا اس سرزمین کا کہ جہاں کے لیے نوح علیہ السلام نے بدعا کی، طوفان اتنا شدید، طوفان کے اندر اتنی طاقت اور قوت کہ وہ بڑے بڑے پہاڑ اپنے ساتھ بہا کر کے لے گیا۔ جتنے لوگ نوح علیہ السلام کے دشمن تھے وہ طوفان سب کو بہا کر کے لے گیا، سارے کے سارے غرق کر دیے گئے۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کشتی میں، بعض نے کہا کہ کشتی ہچکولے لے رہی تھی، بعض نے کہا کہ کشتی آگے بڑی نہیں رہی تھی، چلی نہیں رہی تھی۔ عرض کی، مولا یہ کشتی کو قرار کیسے آئے یا یہ کشتی آگے کیسے بڑھے؟ رب نے فرمایا، نوح اس کشتی پر میرے محبوب کا نام لکھ دو، لکھ دو میرے محبوب کا نام۔ جب تم اس کشتی پر میرے محبوب کے نام کو لکھو گے، اس کشتی کو قرار آ جائے گا، یہ کشتی آگے بڑھنا شروع ہو جائے گی۔ واقعتاً نوح علیہ السلام نے جب اپنی کشتی پر پیارے مصطفیٰ کا نام لکھا، ارے کشتی کو قرار آ گیا، کشتی آگے بڑھنا شروع ہو گئی۔ یہیں سے مجھے سبق ملا کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ دل گھبرا رہا ہوتا ہے، دل بے چین ہوتا ہے، عجیب سی حالت جسم کی ہوتی ہے، اس شہادت کی انگلی سے لکھ دو دل پہ یا رسول اللہ، انشاءاللہ تعالی اس بے چین دل کو بھی قرار آ جائے گا۔ وہاں کشتی کو قرار آیا، ادھر آپ یہ کام کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس دل کو بھی قرار آ جائے گا۔ تو اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی فرما رہے ہیں کہ ڈوبی ناویں تراتے یہ ہیں، ہلتی نیویں جماتے یہ ہیں، ہلتی نیویں جماتے یہ ہیں۔ اسی طرح میں نے شروع میں آپ سے کہا کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالی کی عطا سے ڈوبی ناووں کو تراتے ہیں، ہلتی نیووں کو جماتے ہیں۔ ارے اللہ کی عطا سے اور حضور کے فضل و کرم سے اللہ تعالی کے اولیاء بھی ایسے کام کرتے ہیں، اللہ کے ولی بھی ایسے کام کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، آئیے ذرا اس کو دیکھتے ہیں۔ آپ کے ایمان میں یقیناً یہ باتیں ایمان کو جلا بخشیں۔ حضرت شیخ جاگیر کردی، کرد کے رہنے والے، اللہ تبارک و تعالی کے ولیوں میں بلند مقام ہے حضرت شیخ جاگیر کردی رحمت اللہ تعالی علیہ کا۔ حضرت عبد الوہاب شارانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ کردی اکابر مشائخ اور عارفین کے سرتاج تھے، ان کی تعریف و توصیف حضرت تاج العارفین ابو الوفا بیان فرماتے ہیں۔ یاد رکھو کہ یہ تاج العارفین وہ بزرگ ہیں کہ ایک مرتبہ کسی بزرگ نے سرکار کو خواب میں دیکھا، زیارت سے مشرف ہوئے، عرض کی، یا رسول اللہ آپ تاج العارفین ابو الوفا کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ حضور نے فرمایا، وہ تو میرے ان غلاموں میں ہے کہ جنہیں دیکھ کر میں قیامت میں فخر کروں گا کہ اللہ تعالی نے کیسے کیسے لوگ میری امت میں رکھے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تاج العارفین ابو الوفا فرماتے ہیں، فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اللہ سے دعا کی، اے میرے اللہ جاگیر کردی کو میرا مرید بنا دے۔ اللہ تعالی نے میری دعا قبول فرمائی اور شیخ جاگیر کردی کو میرے غلاموں میں شامل کر دیا۔ یاد رکھو، ہم سارے لوگ اپنے پیروں پہ فخر کرتے، لیکن پیروں کے بعض مرید ایسے ہوتے ہیں کہ جن پر پیر فخر کرتے۔ حضور غوث اعظم کے مرشد غوث اعظم پہ فخر کرتے، داتا صاحب کے مرشد داتا صاحب پہ فخر کرتے، غریب نواز کے مرشد غریب نواز پہ فخر کرتے، قطب الدین بختیار کاکی کے مرشد قطب الدین پہ فخر کرتے،
بابا فرید کے مرشد جو ہے بابا فرید پہ فخر کرتے ہیں، نظام الدین اولیاء کے مرشد نظام الدین اولیاء پہ فخر کرتے ہیں، اور اعلی حضرت امام اہل سنت کے مرشد امام اہل سنت پہ فخر کرتے ہیں. تو بعض مرتبہ مریدین بھی اس شان کے ہوتے ہیں کہ جن پر ان کے پیر فخر کرتے ہیں. اللہ اکبر. تو یہ حال کہ آپ نے کہا اے اللہ شیخ جاگیر کردی کو میرے غلاموں میں شامل کر دے. کہتے ہیں کہ اللہ نے انہیں میرے غلاموں میں شامل کر دیا. اچھا اب دیکھیے، شیخ جاگیر کردی جب کسی کو مرید بناتے ان کے الفاظ سنیے وہ کیا فرماتے. حضرت شیخ جاگیر کردی فرمایا کرتے تھے میں کسی کو اس وقت تک اپنا مرید نہیں بناتا جب تک کہ لوہے محفوظ میں اس بندے کا نام اپنے مریدوں میں نہیں دیکھ لیتا. جب مریدوں میں دیکھ لیتا ہوں تو اس کے بعد میں کسی شخص کو اپنا مرید بناتا ہوں. اللہ اکبر. اب شیخ جاگیر کردی کا مقام کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے اجازت چاہی، اے میرے مرشد میرے شیخ میں تجارت کے لیے بحر ہند کی طرف جانا چاہتا ہوں، آپ کی اجازت ہے؟ فرمایا ہاں اجازت ہے، جاؤ. تو کبھی کوئی مصیبت پیش آ جائے، کسی مشکل کا شکار ہو، ہمیں پکار لینا، ہم تمہاری مدد فرمائیں. مرشد کے یاقوتی لبوں سے یہ کلمات نکل گئے. مریدین بھی اس وقت اپنے مرشدوں پر بڑا بھروسہ کرتے، بڑا اعتماد کرتے کہ مرشد نے کہہ دیا کہ جب مصیبت ہو تو مجھے پکار لینا، اب کسی غم اور فکر کی بات نہیں. کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. بس اب مرشد نے کہہ دیا اب تو بیڑا پار ہی پار، یہ سفر کے لیے نکلے. اب کیا ہوا؟ کہتے ہیں کہ وہ تو سفر پہ چلے گئے. 6 مہینے کے بعد، 5-6 مہینے گزرے تھے، مریدین کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا اچانک شیخ کردی رحمت اللہ علیہ اپنی جگہ سے اٹھے اور ہاتھ پر ہاتھ مار کر پڑھا سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین. پھر دائیں بائیں چند قدم چلے، پھر ٹھہر گئے. اب مجلس میں موجود مریدین نے، حاضرین نے اس کا سبب پوچھا، ہمارے شیخ یہ آپ نے کیا کیا؟ ہاتھ پہ ہاتھ مارا، یہ دعا پڑی، پھر آپ چلے پھرے. فرمانے لگے وہ 6 مہینے پہلے ایک شخص آیا تھا نا کہ میں تجارت کے لیے جانا چاہتا ہوں بحر ہند کی طرف، مجھے اجازت دیجیے. میں نے کہا ہاں، اور میں نے اسے کہا تھا جب مصیبت پڑے تو مجھے پکارنا. میرے اس مرید نے مجھے پکارا. وہ غرق ہونے والا تھا، وہ ڈوبنے والا تھا، اللہ تعالی نے میرے مرید کو بچا لیا. یہ الفاظ کہے. اب مریدین بڑے ہوشیار ہوتے، ساری باتیں تاریخ اور وقت انہوں نے بالکل نوٹ کر لیا. کچھ عرصے کے بعد اب یہ مرید واپس آیا، اپنے گھر نہیں گیا، سیدھا شیخ کی خدمت، پاؤں میں گر گیا، لوٹنے لگ گیا. اے شیخ اگر آپ ہم پر احسان نہیں فرماتے تو اب تو بیوی بچوں کی شکل بھی پھر میں نہیں دیکھ سکتا تھا، اور موت مجھ پر آ جاتی. شیخ بالکل خاموش. فرمانے لگے اللہ نے جو کرنا تھا اللہ تبارک و تعالی نے وہ کیا. اب جب مرشد اپنے گھر کے اندر داخل ہو گئے، یہ دیگر مریدین جو تھے انہوں نے اس مرید کو پکڑ لیا. کہا تمہارے ساتھ ہوا کیا؟ کہا ہمارے ساتھ یہ ہوا کہ ہم چین کی طرف جا رہے تھے، پانی کے جہاز، ہوا بہت تیز چل رہی تھی، ایسا لگتا تھا کہ اب ہمارا یہ جہاز ہوا اس کو الٹ دے گی، اور بالکل یہ چیز قریب آن پہنچی تھی کہ میں نے اپنے شیخ کو پکارا، اے شیخ میری مدد فرمائیے. بس یہ کہنا تھا کہ میں نے دیکھا کہ شیخ میرے سامنے موجود ہے، اور شیخ یہ دعا پڑھ لے، میرے سامنے آئے، ہاتھ پہ ہاتھ مارا اور یہ دعا پڑھ رہے تھے سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین. مریدین کہنے لگے ہاں یہ واقعہ تو فلاں مہینے کی فلاں تاریخ اور فلاں وقت میں ہوا. اس مرید نے کہا کہ آپ سب سچ کہہ رہے ہیں، بالکل ایسا ہی واقعہ ہم سب کے ساتھ ہوا. تو غور فرمائیے آپ کہ جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام ڈوبی ناوے تیراتے ہیں اور ہلتی نیوے جماتے ہیں، اسی طرح حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام بھی یہی کام کرتے ہیں. اچھا جناب، اب یہ بات تو میں نے آپ کی خدمت میں کی، آپ جانتے ہیں کہ سننے والوں میں بہت جو مجمع ہوتا ہے اس میں کچھ مخالفین بھی ہوتے ہیں. آپ کسی کو سمجھا بجا کے لائے ہو، یار چلو آج اس محفل میں چلتے ہیں، بڑی نورانی محفل ہوتی ہے، اور وہ ابھی آپ کو کہہ رہے ہو دیکھا ہم نے آپ سے کہا تھا نا یہ بریلوی لوگ تو بس اسی قسم کی باتیں کرتے، حالانکہ جہاز کو چلانا اور تیرانا یہ تو اللہ تبارک و تعالی کا کام ہے، کسی کو مصیبت سے بچا لینا. یہ دیکھو انہوں نے کہا کہ جاگیر کردی نے جو ہے فلاں شخص کو مصیبت سے بچا لیا، یہی تو شرک کرتے ہیں، یہی تو یہ کام کرتے ہیں، اس وجہ سے ہم ان کی محفل میں نہیں جاتے. ارے آؤ ذرا قرآن مجید تو کھولو، احادیث مقدسہ کی کتابیں تو کھولو، تمہیں پتا تو چلے کہ دین ہے کیا اصل میں. جس چیز کو تم نے شرک سمجھا وہ شرک ہے بھی یا نہیں، جس چیز کو تم بدعت سمجھتے ہو وہ بدعت ہے بھی یا نہیں. آؤ ذرا ایمان کی نظروں سے اسے دیکھو، انصاف کی نظروں سے اسے دیکھو. طبرانی کبیر کے اندر یہ حدیث کی الفاظ موجود ہیں، حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہاری کوئی چیز گم ہو جائے، ذرا دھیان، جب تمہاری کوئی چیز گم ہو جائے، یہ نسخہ ذہن میں رکھ لو جو حضور نے ارشاد فرمایا، جب تمہاری کوئی چیز گم ہو جائے یا تم سفر میں ہو راستہ بھول جاؤ، سرکار نے فرمایا تم یہ پڑھا کرو یا عباد اللہ اغیثونی، یا عباد اللہ اغیثونی، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ سرکار فرما رہے. کیا یہ مولوی سرکار سے زیادہ علم جانتے ہیں؟ سرکار ہم کو تعلیم دے رہے کہ جب تم کوئی چیز گم کر بیٹھو یا راستہ بھول جاؤ تو کہو اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حدیث شریف کو بیان فرمایا. اچھا آئیے، ہمارے گھر کی باتیں تو آپ کو بڑی عجیب لگتی ہے، اب میں ذرا مخالفین کے گھر کی دو چار باتیں تو آپ کو بتاؤں نا کہ دل آدا کو رضا تیز نمک کی دھن ہے، ایک ذرا اور چھڑکتا رہے خامہ تیرا، ذرا تڑکا بھی تو لگنا چاہیے، پتا چلے کہ یہ محفل واقعی یا رسول اللہ کہنے والوں کی محفل ہے. آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں، غیر مقلد عالم دین وحید الزمانی حدیت المہدی کے صفحہ نمبر 24 پر اس کو بلا نکیر بیان کیا. ایک اور غیر مقلد عالم دین نواب صدیق حسن کا بھوپالی نے اپنی کتاب نزول الابرار صفحہ نمبر 335 جو بیروت لبنان سے چھپی اس پر اس بات کو بیان کیا. کیا بات بیان کی؟ نواب صاحب کہتے ہیں کہ یا عباد اللہ اغیثونی کے الفاظ، فرماتے اس کے راوی جو ہیں وہ بالکل ثقہ ہیں، مضبوط راوی ہیں. پھر نواب صاحب لکھتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ قنوج سے بھوپال جا رہا تھا کہ میرا گھوڑا بھاگ گیا، کوئی بھی اس کو پانے میں کامیاب نہ ہو سکا، تو میں نے یہی کلام پڑھا، میں نے یہی کلام پڑھا، اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو، اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو. بس میں نے دیکھا کہ وہ گھوڑا خود بخود رک گیا، وہ گھوڑا خود بخود رک گیا. ایک بات پھر نواب صاحب مزید لکھتے ہیں کہ ایک بار میں مرزا پور سے جبل پور جا رہا تھا، اچانک میری سواری ایک سیلاب میں پھنس گئی، قریب تھا کہ میں سواری سمیت غرق ہو جاتا، مجھے یہ حدیث یاد آ گئی تو میں نے یہی کہا اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو، اللہ نے مجھے غرق ہونے سے بچا لیا، اللہ تعالی نے مجھے غرق ہونے سے بچا لیا. اگر بندوں سے مدد کر طلب کرنا شرک ہے، نواب صدیق حسن کا بھوپالی کیا ہوئے، وجد الحسن کیا ہوئے، اگر بندوں سے مدد طلب کرنا شرک ہے. ایک جگہ جلسہ کر رہا تھا، ایک صاحب کہنے لگے شاہ صاحب یہ جو آپ کہتے ہیں کہ گیارہویں والے مدد کرتے ہیں، گیارہویں والے مدد کرتے ہیں، یہ گیارہویں والے تو مدد نہیں کر سکتے. میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ پولیس کا محکمہ ہے مددگار، اس کا نمبر کتنا ہے؟ کہنے لگے 15. میں نے کہا جب 15 نمبر والے حرام خور مدد کر سکتے ہیں تو 11 نمبر والے حلال کو اختیار اور حلال کا درس دینے والے میرے غوث اعظم مدد کیوں نہیں کر سکتے؟ اچھا اسی طرح آئیے. یہ تو غیر مقلدوں کی بات میں نے آپ کی خدمت میں بیان کی. امداد المشتاق مشہور کتاب نیٹ پر موجود ہے, پیج نمبر 44 ہے. تھانوی مولوی اشرف علی تھانوی نے اس کو لکھا اپنی کتاب امداد المشتاق میں کہ ایک دن حضور غوث پاک سات اولیاء اللہ کے ہمراہ بیٹھے ہوئے تھے, ناگہاں نظر بصیرت سے ملاحظہ فرمایا کہ ایک جہاز ہے کہ جو غرق ہونے والا ہے. توجہ باطنی فرمائی, جہاز کو ڈوبنے سے بچا دیا. یہ مولوی اشرف علی تھانوی نے ایک جگہ پر لکھا. اچھا اسی طرح اگر میں آگے بڑھوں, چلو تھوڑا وقت ہے تھوڑا سا آگے بڑھتے. تھانوی صاحب کہتے ہیں ایک آدمی کا واقعہ نقل کرتے ہو جو حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی سے بڑی عقیدت رکھتا تھا, لیکن اس نے حاجی صاحب کو ابھی تک دیکھا نہیں تھا. الفاظ سنیے بالکل جو لکھے وہ بتا رہا ہوں میں آپ. اس نے حاجی صاحب کے لیے کملی بنائی ہوئی تھی. وہ کہتا ہے کہ میں نے اون جمع کر کے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے لیے کملی بنوائی. اس وقت تک میں حاجی صاحب کی زیارت سے مشرف نہیں ہوا تھا بلکہ غائبانہ طور پر معتقد تھا. جب میں حج کے لیے گیا تو اس کملی کو اپنے ساتھ لے کے گیا. ایک جگہ ہمارا جہاز طغیانی میں آ گیا. جہاز میں ایک شور بپا ہو گیا. میں چھتری پر تھا, وہاں سے اتر کے نیچے آیا, جالیوں سے کمر لگا کر اور منہ پر کپڑا لپیٹ کر ڈوبنے کے لیے بیٹھ گیا, کیونکہ میں سمجھتا تھا اب کچھ دیر میں جہاز ڈوبے گا. اسی اثنا میں مجھ پر غفلت طاری ہوئی. میں نہیں سمجھتا کہ وہ نیند تھی یا غم کی بدحواسی. اسی غفلت میں مجھ سے ایک شخص نے کہا فلانے اٹھو, پریشان مت ہو, ہوا مطابق ہو گئی ہے, کچھ دیر کے بعد جہاز طغیانی سے نکل آئے گا. میں نے کہا آپ کون ہیں؟ کہا میں امداد اللہ مہاجر مکی ہوں. آپ کون ہیں؟ کہا میں امداد اللہ مہاجر مکی ہوں. نکل آئے گا, میرا نام امداد اللہ ہے, مجھے میری کملی دو جو تم تیار کری ہے نا حج کے لیے لے جا رہے ہو, لاؤ مجھے کملی دو. میں نے گھبرا کر کملی دینا چاہی, اس گھبراہٹ میں آنکھ کھل گئی. میں نے لوگوں سے کہہ دیا مطمئن ہو جاؤ جہاز نہیں ڈوبے گا, کیونکہ مجھ سے حاجی صاحب نے خواب میں کہا کہ جہاز اب ڈوبے گا نہیں. اس کے بعد میں نے کسی سے پوچھا کیا تم لوگ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کو جانتے ہو؟ سب نے انکار کیا. میں حرمین طیبین پہنچ گیا. میں نے کہا کہ کوئی مجھے نہیں بتائے گا کہ حاجی مہاجر امداد اللہ مہاجر مکی ہے کون, میں خود پہچانوں گا. پھر کہتے ہیں کہ میں مالکی مسلح کے جب قریب آیا تو میں نے دیکھا کہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی صاحب وہاں پر کھڑے ہیں. لیکن فرق کیا تھا کہ اس وقت وہ تہمت بانے ہوئے تھے اور اس وقت وہ پاجامہ پہنے ہوئے تھے. یہ کہتے میں نہیں سمجھ پاتا کہ اتنا فرق کیوں تھا. مہاجر امداد اللہ مہاجر مکی جہاز کو بچائیں, ٹھیک. نواب وحید الزماں مدد کے لیے پکاریں, ٹھیک. نواب صدیق حسن بھوپالی مدد کے لیے پکاریں, ٹھیک. ہم سنی غوث اعظم کہیں تو شرک, ہم سنی یا رسول اللہ کہیں تو شرک, ہم سنی یا حبیب اللہ کہیں تو شرک. یہ کون سی فتوے کی مشین لے کر کے آئے بھائی تم کہ سب کو مشرک بناتے جا رہے ہو, سب کا ایمان تباہ و برباد کرتے جا رہے ہو. یاد رکھو سنیوں, ان پر جب مصیبت آتی ہے نا یہ گرگٹ کی طرح رنگ بدلنے والے لوگ ہیں. ابھی دیکھو فوجی آپریشن شروع ہوا, اب سب کے سب چیمپئن ٹی وی پر آپ کو دکھائی دے رہے. ٹھیک ہے فوج آپریشن کرے گی, ہم فوج کے ساتھ ہیں, فوج آپریشن کرے, ہمارا دہشت گردوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایک جگہ پر انہی کا ایک چھوٹا سا رسالہ, اس مولوی کا نام میرے دماغ میں نہیں, اس نے ایک جگہ پر لکھا جب ہم افغانستان کے جہاز سے فارغ ہو جائیں گے پھر پاکستان میں سنیوں کی باری ہوگی. واضح طور پر اس نے لکھا کہ پھر میلاد منانے والوں کی باری ہوگی. ارے تمہارا باپ بھی میلاد مصطفیٰ کو ختم نہیں کر سکتا, ساری دنیا جمع ہو جائے میلاد مصطفیٰ کو ختم نہیں کر سکتی. صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی, سن کے دل شاد ہوتا رہے گا. خدا ہم سنیوں کو آباد رکھے, مصطفیٰ کا میلاد ہوتا رہے گا. تو اعلی حضرت انشاءاللہ تعالی یہ میلاد کو مٹانے والے انشاءاللہ مٹ جائیں گے, یہ ختم ہو جائیں گے. یہ سمجھتے تھے دھماکے کر دیے, ساٹھ پینسٹھ مار دیے, میلاد مصطفیٰ کی رونقیں ختم ہو جائیں گی. اس وقت خدا کی قسم میں دنیا کے میڈیا کو چیلنج کرتا ہوں, آؤ پاکستان دیکھو یہ رونقیں تمہیں بتائیں گی کہ یہ ملک یا رسول اللہ کہنے والوں کا, دہشت گردوں کا یہ ملک نہیں ہے, فتنہ و فساد بپا کرنے والوں کا یہ ملک نہیں ہے, بارود والوں کا یہ ملک نہیں ہے, یہ ملک ہے تو درود و سلام والوں کا. انشاءاللہ تبارک و تعالی اب وہ وقت آ گیا, اب لائن کھینچ گئی, سانے پشاور نے لائن کھینچ دی کہ بارود والے کون ہیں اور درود والے کون ہیں, فسادی کون ہے اور میلادی کون ہے. اب دنیا کے سامنے آ گئی یہ بات, تو انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ سارے لوگ آپ دیکھنا اب بہت جلد ہی حرام کی موت مریں گے اور سیدھا جہنم کے اندر جھونک دیے جائیں گے. اب حکومت آئے گی انشاءاللہ تو سنیوں کی آئے گی, اب دور چلے گا تو درود و سلام کا چلے گا, لیکن اس کے لیے بیٹھے بیٹھے نہیں ہوگا, ہم نے بھی اپنا کردار ادا کرنا ہوگا, سارے علماء نے مل کے کام کرنا ہوگا, سارے مشائخ عظام کو حجرے چھوڑ کر امام علی مقام کی سنت ادا کرنی ہوگی, باہر نکلنا ہوگا اور ہم سنیوں کو اتحاد اہل سنت کا میسج دینا ہوگا. انشاءاللہ تبارک و تعالی جب ہم مل کے چلیں گے تو آپ دیکھنا کہ دوبارہ سے پاکستان کی رونق بحال ہو جائے. ابھی لٹکیں گے, یہ فوجی عدالتیں بن گئی, اب دیکھنا یہ کس طریقے سے لٹکتے ہیں. بے قصور لوگوں کو ذبح کیا, نہتے لوگوں کو تم نے ذبح کیا, چھوٹے چھوٹے پھول جیسے بچوں پر تم نے گولیاں چلائیں. ارے یہ تو وہ فوٹیج تم دیکھ رہے ہو سوشل میڈیا پر کہ جن بچوں کو گولیوں سے مارا, وہ فوٹوز تو تم نے دیکھی نہیں جن کو چھرے سے ذبح کیا, وہ فوٹو تو تم نے دیکھی نہیں پرنسپل کو جو پیٹرول چھڑک کر کے کھڑے کھڑے زندہ جلا دیا, وہ تو فوٹو تم نے دیکھی نہیں ہے ابھی. انشاءاللہ تعالی جس نے جیسا کیا اس کے ساتھ ویسا ہی ہوگا. یہ سارے جوابات ان سارے لوگوں کو دینے پڑیں گے. تو اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ڈوبی نامے تراتے یہ ہیں, ہلتی نیوے جماتے یہ ہیں, ہلتی نیوے جماتے یہ ہیں. اللہ اکبر, اب بڑا شاندار شعر میرے ساتھ مل کے پڑھیے. اب فرماتے ہیں ٹوٹی آنسیں بندھاتے یہ ہیں, ٹوٹی آنسیں بندھاتے یہ ہیں, چھوٹی نبضیں چلاتے یہ ہیں, چھوٹی نبضیں چلاتے یہ ہیں. اللہ اکبر, یاد رکھیے انسان کتنا ہی خطا کار کیوں نہ, کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو, فرمایا گیا لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا. جس طرح بندہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو, یاد رکھو کہ وہ حضور کے دربار سے بھی نا امید نہ ہو. اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے, حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار سے بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے. جن کی امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں وہ حضور کی طرف اگر سچے دل سے توجہ فرمائیں, حضور کریم علیہ السلام ٹوٹی آسوں کو باندھ دیتے ہیں, چھوٹی نبضوں کو چلا دیتے ہیں. حکیم کہے کہ نبضیں تو نہیں چل رہی, دل حرکت نہیں کر رہا, اب تو یہ بندہ مر گیا. ارے آقا ہاتھ پکڑتے ہیں, آقا وہ چھوٹی نبضوں کو چلانا شروع کر دیتے ہیں. تو بندہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو, بندہ حضور کے دربار سے نا امید نہ ہو. حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام چھوٹی نبضوں کو چلاتے ہیں. آئیے ذرا ہم دیکھیں تو صحیح, حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس دور میں آئے, اس دور میں طب علم طب جو تھا یہ اپنے عروج پر تھا, بڑے بڑے طبیب موجود تھے, لیکن کوئی طبیب یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ میں مادر ذات اندھوں کو ٹھیک کر سکتا, میں برس والوں کو جو جسم پہ سفید اسپاٹ ہو جاتے ہیں دبے, میں اس کو شفا دے سکتا ہوں, نہیں کہہ سکتا, میں یہ کام کر سکتا ہوں, نہیں کہہ سکتا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھرے مجمع میں قوم کو جمع کر کے فرمایا سنو, میں مادر ذات اندھوں کو شفا دیتا ہوں. اندھے آتے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دم کرتے، آنکھیں آ جاتی، روشنی آ جاتی، میں برس والوں کو شفا دیتا، دم کرتے جسم پر سے وہ سارے سفید نشانات ختم ہو جاتے. اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، سنو، صرف یہی کام نہیں آتے، میں تو مردوں کو بھی زندہ کرتا، میں تو مردوں کو بھی زندہ کرتا. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردے زندہ کیے. قرآن مجید نے میرے مطالعے میں کہ دو جگہ پر اس چیز کا ذکر تو کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردے زندہ کیے، لیکن کتنے مردے زندہ کیے اس کا ذکر نہیں کیا. اس کو بالکل واضح کر کے قرآن مجید و فرقان حمید نے بیان نہیں فرمایا، اس کا ذکر نہیں کیا. لیکن آؤ ہم ذرا دیکھتے ہیں تفاسیر کی طرف. تو تفسیر معلم التنزیل میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے چار بندوں کو زندہ کیا، چار اشخاص کہ جن کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے زندہ کیا. ایک آزر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوست تھا، اس کو مرے ہوئے تین دن گزر گئے تھے، وصال کے تین دن ہو گئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، اس کی قبر پر گئے، حکم ارشاد فرمایا، یہ قبر کھول کے باہر آ گئے. یہ عیسیٰ علیہ السلام کا موضوع اللہ کے نبی ہے، آپ کی زبان سے سبحان اللہ نہیں نکل رہا، اللہ کے نبی کا موضوع ہے نا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیارے نبی ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردے کو زندہ کیا. ایک جگہ سے گزر رہے تھے، ایک جنازہ جا رہا تھا، دیکھا اس جنازے کے ساتھ ایک عورت بوڑھی زارو قطار رو رہی ہے. اس بوڑھی عورت سے پوچھا، آپ روتی کیوں ہیں؟ اس نے کہا، یہ میرا بچہ ہے، یہ مر گیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اشارہ فرمایا، وہ زندہ ہو کر کے بیٹھ گیا. اسی طرح ایک لڑکی جس کو مرے ہوئے ایک دن ہوا تھا، اپنے گھر میں پڑی ہوئی تھی، عیسیٰ علیہ السلام وہاں پر پہنچے، حکم ارشاد فرمایا، وہ مردہ لڑکی جو ہے وہ زندہ ہو گئی. کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو بھی زندہ کیا. سام بن نوح کو بھی آپ نے زندہ کیا. جب یہ قبر سے نکلے تو قیامت کے خوف کی وجہ سے ان کے بال سفید ہو گئے. سام نے زندہ ہوتے ہی پوچھا، کیا قیامت آ گئی ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، نہیں. سام نے کہا، تو پھر میں زندگی نہیں چاہتا اور اس شرط پہ مرنا چاہتا ہوں کہ سکرات موت کی تکلیف نہ ہو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی اور یہ اسی وقت انتقال کر گئے. تو ان کو بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے زندہ کیا. اللہ اکبر. حضور کریم علیہ السلام نے بھی مردے زندہ کیا. حضور کریم علیہ السلام نے تو ایسی چیزوں میں بھی جان ڈال دی کہ جن میں عموماً جان نہیں ہوتی، روح نہیں ہوتی. حضور کریم علیہ السلام نے تو ان چیزوں میں بھی جان ڈال دی. آئیے ذرا اس کو دیکھتے ہیں. حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری لڑکی فلاں جنگل میں مر گئی ہے. وہ لڑکیوں کو گہرے کنویں میں ڈال کے ہلاک کر دیتے تھے. میری لڑکی فلاں جنگل میں فلاں کنویں میں ڈال کے میں نے اس کو مار دیا تھا، وہ مر گئی ہے، آپ اس کو زندہ کر دیں. حضور کریم علیہ السلام اس کے ساتھ اس کنویں کے پاس تشریف لائے. حضور کریم علیہ السلام نے لڑکی کا نام لے کر آواز دی. وہ لڑکی لبیک وسعدیک کہتی ہوئی قبر سے باہر نکل آئی. حضور کریم علیہ السلام نے اس لڑکی کو زندہ کیا. امام بہقی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے، ایک شخص کو حضور نے دعوت اسلام دی، اس نے کہا، اگر آپ میری لڑکی کو زندہ کر دیں گے میں آپ پر ایمان لاؤں گا. حضور علیہ السلام اس کے ہمراہ لڑکی کی قبر پر آئے، لڑکی کا نام لے کر کے آواز دی. لڑکی لبیک وسعدیک کہا. حضور نے فرمایا، کیا تو دنیا میں واپس آنا چاہتی ہے؟ لڑکی نے کہا، یا رسول اللہ، نہیں، میں نے اللہ کو اپنے والدین سے زیادہ مہربان پایا، میں واپس نہیں آنا چاہتی. حضور کریم علیہ السلام نے اس لڑکی کو بھی زندہ کیا. اللہ اکبر. اسی طرح حافظ ابو نعیم نے کعب بن مالک سے روایت نقل کی کہ حضرت جابر بن عبداللہ رحمت کانا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے. اب میں اس کو ذرا اپنے الفاظ میں بیان کروں کیونکہ یہ روایت مختلف طریقوں سے ہے، بس آپ کے دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے. حضرت جابر حضور کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک روز آئے. حضور کریم علیہ السلام کے چہرے ناز کو دیکھا، نقاہت محسوس ہوئی، کمزوری محسوس ہوئی، سمجھ گئے کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کھانا کھانا چاہتے ہیں، بھوک ہے حضور کریم علیہ السلام. اپنے گھر گئے، اپنی اہلیہ سے پوچھا کیا کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کو ہم ذبح کریں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہم دعوت کریں. اہلیہ نے کہا ہاں یہ بکری کا بچہ ہے نا، اس کو ذبح کر دیں. کہا ٹھیک ہے. حضرت جابر نے بکری کے بچے کو ذبح کر دیا، کہا کہ گوشت تیار کرو، میں حضور کی بارگاہ میں پہنچتا ہوں. حضور کی بارگاہ میں آئے، ادھر اہلیہ نے کہا کہ جابر دیکھو یہ بکری کا بچہ، دو چار آدمی اس کا گوشت کھا سکیں گے، تو آپ حضور کے گوشت مبارکہ میں کہیے گا، کان مبارکہ میں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لائیں، اپنے ساتھ دو تین ساتھیوں کو اور لے آئیں. حضرت جابر فرماتے میں حضور کے پاس پہنچا، حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک کانوں کے قریب ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج میری بیوی نے اور میں نے آپ کی دعوت کی ہے. یاد رکھو کہ حضور کے غلام بڑے شوق اور محبت سے حضور کی دعوت کیا کرتے تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک روز حضور کی دعوت کی، عرض کی یا رسول اللہ آپ کو کاشان اقدس سے میں لے کر کے آؤں گا. حضرت عثمان غنی نے کھانا تیار کیا، پہنچے حضور کو لینے کے لیے، حضور آگے چل رہے ہیں، عثمان غنی پیچھے چل رہے ہیں، اسی دعوت میں حضرت علی بھی ہیں، دیگر صحابہ کرام بھی ہیں. حضور جب حضرت عثمان کے گھر تک پہنچے، حضور نے کہا عثمان میں دیکھ رہا تھا کہ تم کچھ گن رہے تھے جب میرے پیچھے پیچھے چل رہے تھے. جی یا رسول اللہ میں آپ کے قدم مبارکہ گن رہا تھا. حضور نے فرمایا کیوں عثمان تم میرے قدم مبارکہ کیوں گن رہے تھے؟ یا رسول اللہ میں نے اللہ سے یہ وعدہ کیا تھا آپ جتنے قدم چل کے میرے گھر آئیں گے میں ایک ایک قدم کے بدلے ایک ایک غلام کو آزاد کر دوں گا. اور حضور جتنے قدم چل کے آئے حضرت عثمان نے ایک ایک قدم کے بدلے ایک ایک غلام کو آزاد کیا. دعوت بڑی شاندار تھی، حضرت مولا علی اس دعوت میں تھے. دعوت ختم ہوئی، حضرت علی اپنے گھر پہنچے، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ہمارے ماں باپ ان کے قدموں پہ قربان ہوں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے پیارے شوہر کے تیور کو دیکھ کے سمجھ گئیں کہ کچھ معاملہ ہے. عرض کرنے لگی میرے خاوند میرے سرتاج کیا معاملہ ہے؟ حضرت علی نے کہا کہ فاطمہ آج حضرت عثمان نے دعوت کی تھی نبی کریم علیہ السلام کی اور وہ قدم کو گن رہے تھے، ایک ایک قدم کے بدلے ایک ایک غلام کو آزاد کیا انہوں نے، بڑی اچھی دعوت تھی. حضرت فاطمہ نے کہا ٹھیک ہے ہم بھی نبی کریم علیہ السلام کی دعوت کریں گے. حضرت فاطمہ گئی حضور کو دعوت دی، وہ دن اور وہ وقت وہ لمحات آ گئے، حضرت علی لینے کے لیے گئے، حضرت فاطمہ مصلی پر اپنے دونوں ہاتھ اٹھا دیے، اے اللہ عثمان نے تیرے نبی کے ایک ایک قدم کے بدلے ایک ایک غلام کو آزاد کیا. میں فاطمہ دعا کرتی ہوں مولا میرے بابا جان جتنے قدم چل کے میرے گھر آئے ایک ایک قدم کے بدلے حضور کے ایک ایک ہزار امتیوں کی خطاؤں کو معاف فرما دے. اللہ اکبر. غور فرمایا آپ نے کس طرح کا جذبہ تھا ان کے اندر. واپس آئیے، حضرت جابر حضور کی بارگاہ، حضور کے گوش مبارکہ کے قریب ہوئے، کان مبارکہ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کی دعوت کی ہے، میری بیوی نے آپ کی دعوت کی ہے، آپ آئیے گا اپنے ساتھ دو تین اور غلاموں کو لائیے گا. وہ یہ حضرت جابر فرماتے میں حضور کے مبارک کانوں سے دور ہوا، حضور نے جماعت صحابہ میں اعلان کر دیا اے میرے غلاموں چلو آج سب کی دعوت جابر کے گھر پہ ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکری کا ایک بچہ کتنے کھائیں گے؟ فرمایا جابر جس سالن سے میں کھاؤں گا انشاءاللہ یہ سارے غلام کھائیں گے، جس آٹے سے میں کھاؤں گا انشاءاللہ سارے غلام کھائیں گے. اے جابر سنو جاؤ گھر جاؤ، میں آتا ہوں ابھی تھوڑی دیر میں، اپنی اہلیہ کو کہو سالن پکانا شروع کر دے، جب تک میں نہ آؤں سالن کی دیگچی پر سے ڈھکن نہ ہٹائے، آٹا گوندھ لے، جب تک میں نہ آؤں خبردار پیڑے نہ بنائے روٹیاں نہ ڈالے. حضرت جابر فرماتے میں فوراً پہنچا، اہلیہ کو میں نے خبر کر دی، حضور تشریف لائے. جابر سالن والی دیکچی کہاں پر؟ یا رسول اللہ یہ رہی. کہا حضور نے لعاب دہن نکالا اور سالن والی دیکچی میں ڈال دیا. جابر گوندا ہوا آٹا کہاں؟ یا رسول اللہ یہ رہا. لعاب دہن نکالا آٹے میں ملا دیا. فرمایا جابر اب اپنی اہلیہ سے کہو ایک اور خاتون کو بلا لے، دس دس غلاموں کو بلاؤ، کھانا کھلا کے رخصت کرو. حضرت جابر فرماتے دستر بچ گیا، سالن روٹی سب رکھ دی گئی، دس دس غلام آتے کھانا کھا کے رخصت ہوتے. حضور نے کھانا کھایا، میں نے کھانا کھایا، بیوی بچوں نے کھانا کھایا، سارے غلاموں نے کھانا کھایا. بعد میں میں نے کیا دیکھا کہ سالن کی بوٹی میں، سالن کی پتیلی میں سے نہ کوئی بوٹی کم ہوئی نہ آٹے میں سے کوئی ذرہ کم ہوا. آج لوگ کہتے ہیں نا ہم حضور کی طرح ہے، ہم حضور کے جیسے ہیں. جاؤ صبح سالن کی دیگچی میں تھوک ڈال دو، آٹے میں تھوک ملا دو، اور بیوی کے اتنے گردے بیلن پڑیں گے مثل مصطفیٰ کا نشہ تو اتر ہی جائے. ہمیں ہم حضور کی طرح، ہم حضور کے جیسے. حدیث کا دوسرا حصہ سنو. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بکری کے بچے کو ذبح کیا، کہتے ہیں کہ حضرت جابر کے دو بیٹے تھے، ایک بڑے تھے تھوڑے، ایک ان سے چھوٹے. اب بڑے بھائی چھوٹے بھائی سے کہنے لگے، تمہیں معلوم ہے وہ جو بکری کا بچہ تھا نا، اسے ہمارے بابا جان نے ذبح کیا. کس طرح سے ذبح کیا تمہیں معلوم ہے؟ کہا نہیں. یہ بڑے بھائی نے چھری تیز کی، چھوٹے بھائی کو لٹایا، گلے پہ چھری چلا دی، خون کے فوارے بلند ہو گئے، تڑپتے پھڑکتے ہوئے ان کا وصال ہو گیا. ماں نے جب اس منظر کو دیکھا، ماں دوڑی اپنے بڑے بیٹے کو پکڑنے کے لیے، وہ ماں سے بچنے کے لیے خوف میں مبتلا تھے، وہ چھت پہ چلے گئے، وہاں سے گر گئے، ان کا بھی انتقال ہو گیا. ادھر حضور چلے اپنے کاشان اقدس، ادھر جابر کے گھر میں دو لاشیں ہیں بچوں کی. اہلیہ نے دونوں لاشیں اٹھائی، ایک کمرے میں رکھی، اوپر چادر رکھ دی، آنسو پوچھ لیے، ہوٹوں پہ مسکراہٹ ہے. کیوں؟ خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی. اللہ اکبر. حضور کریم علیہ السلام تشریف لائے، اور کوئی غیب کیا، تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا، تم پہ کروڑوں درود. حضور دسترخوان پہ رونق افروز ہوئے، دسترخوان لگ گیا، سالن روٹی سب آ گئی. جابر تمہارے بچے کہاں ہیں؟ یا رسول اللہ میں اندر پوچھ کے آتا ہوں. گئے اہلیہ سے پوچھا بچے کہاں ہیں؟ کہا وہ چلے گئے. جابر سمجھے گھر سے باہر چلے گئے، واپس آئے، یا رسول اللہ بچے باہر گئے ہوئے ہیں، کھانا شروع نہیں ہو رہا. پھر پوچھا جابر بچے کہاں ہیں؟ پھر اٹھے گئے، اہلیہ نے وہی جواب دیا. تیسری مرتبہ پھر پوچھا جابر بچے کہاں ہیں؟ میں نے اللہ سے وعدہ کیا ہے کھانا کھاؤں گا آج تو تمہارے بچوں کے ساتھ کھاؤں گا. جابر پھر اندر اپنی اہلیہ سے پوچھا، ماں ماں ہوتی ہے، ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے، آنکھوں سے آنسو رواں دواں ہو گئے. کمرے میں لے آئے، چادر اٹھائی، خونی خون کا. اس طریقے کا معاملہ ہوا جابر، میں آپ کو بتانا نہیں چاہتی تھی. دونوں انتقال کر گئے. حضرت جابر روتی آنکھوں کے ساتھ حضور کی بارگاہ، جابر کیا ہوا؟ یا رسول اللہ ایسا ایسا معاملہ ہو گیا، چلو مجھے لے کر کے چلو. حضور آئے اس کمرے میں، گویا حضور نے فرمایا چادر اٹھاؤ، چادر اٹھا دی گئی، دونوں لاشیں سامنے. گویا میرے آقا نے فرمایا جابر یہ بتاؤ کہ عیسیٰ کون تھے؟ اللہ کے نبی تھے یا رسول اللہ. وہ مردوں کو کیسے زندہ کرتے تھے؟ وہ کہتے تھے قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ جا، مردے زندہ ہو جاتے تھے. اے جابر میری ٹھوکروں میں اللہ نے وہ اعجاز رکھا ہے، میں ٹھوکریں مار دوں تو اللہ مردوں کو زندہ کر دے. فرمایا اٹھو جابر کے بچوں، میں نے وعدہ کیا ہے آج کھانا کھاؤں گا تو تمہارے ساتھ کھاؤں گا. بس یہ کہنا تھا، بچے اٹھ گئے، جی یا رسول اللہ، جی یا رسول اللہ. اللہ اکبر. حضور کریم علیہ السلام نے جابر کے شہزادوں کو زندہ کر دیا. عزیز کا تیسرا حصہ سنو. جب غلام آ کر کے بیٹھے کھانا کھانے, سرکار نے فرمایا سنو, ہڈیوں پر گوشت کھانا, خبردار ہڈیوں کو نہیں توڑنا. سارے صحابہ کرام نے گوشت کھایا, ہڈیوں کو نہیں توڑا, سب چلے گئے. جابر ساری ہڈیوں کو جمع کر کے لاؤ. حضرت جابر لے آئے حضور کے سامنے. حضرت جابر فرماتے سرکار نے اپنا ہاتھ رکھا, اٹھ بکری کے بچے اللہ کے حکم سے. فرماتے میں نے دیکھا ہڈیاں آپس میں جڑنے لگ گئی, ان پر گوشت آیا, کھال لگی, وہ بکری کا بچہ میں کرتا ہوا کھڑا ہو گیا. فرمایا جابر جا کر کے اپنی اہلیہ کو دکھا دو, یہ وہی بکری کا بچہ ہے. حضرت جابر فرماتے میں لے کے گیا, میری اہلیہ کہنے لگی جابر ایسا لگتا ہے کہ یہ تو ذبح ہی نہیں ہوا, یہ زندہ کیسے ہو گیا؟ کہا آمنہ کے لال کا کرم ہو گیا, اللہ نے اس میں بھی حیات کو جاری. اللہ اکبر, یہ شان. حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ شان ہے. تو ٹوٹی آنسے بنداتے یہ ہیں, ٹوٹی آنسے بنداتے یہ ہیں, چھوٹی نبضے چلاتے یہ ہیں, چھوٹی نبضے چلاتے یہ ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مردے زندہ کیے اللہ کی عطا سے, اللہ کی عطا سے, حضور کے فضل و کرم سے. حضور کے غلاموں نے بھی مردے زندہ کیے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں نے بھی مردے زندہ کیے. چنانچہ آئیے یہ بات بھی بڑی اہمیت کی حامل ہے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی نے ایک دن ایک محلے سے گزرے, تفریع القاطر صفحہ نمبر اس کا 16 ہے, مصر سے یہ کتاب چھپی, اس میں یہ واقعہ موجود. حضور غوث پاک ایک دن ایک محلے سے گزرے, دیکھا ایک عیسائی اور مسلمان کا جھگڑا ہو رہا ہے. عیسائی کہنے لگا عیسیٰ علیہ السلام کی شان بہت بلند ہے, وہ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے. مسلمان کہہ رہا ہوگا کہ حضور کی شان بہت بلند ہے, حضور کے یہ اعجازات. اس معاملے میں ایک بحث ہو رہی تھی. حضور غوث پاک تشریف لائے, عیسائی سے فرمانے لگے کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام بڑی شان والے, وہ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے. حضور غوث پاک نے کہا اللہ کے حکم سے میں بھی مردوں کو زندہ کر دیتا. اللہ اکبر. چنانچہ عیسائی نے کہا اچھا آپ یہ کر سکتے, چلیے میرے ساتھ. وہ اپنے دوست کی ایک قبر پر لے آیا. حضور غوث پاک نے قبر شریف کو اوپر سے دیکھا, اندر کا پورا حال بتا دیا. کیا فرمایا؟ فرمانے لگے یہ تیرا دوست دنیا میں گانے گاتا تھا جی, اگر تو چاہے تو یہ گاتا ہوا زندہ ہو. بول تو ویسے ہی اٹھاؤں کہ گاتا ہوا زندہ ہو. عیسائی نے کہا ہاں. بس غوث پاک نے توجہ کی اور فرمایا قم بإذنی, اٹھ میرے حکم سے. غوث پاک نے فرمایا مردہ زندہ ہوا گاتے ہوئے باہر آ گیا. جب عیسائی نے حضرت غوث پاک کی یہ کرامت دیکھی قدموں میں گر گیا اور اسلام اس نے قبول کر لیا. تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی جو ہے وہ مردے زندہ کیے. اللہ اکبر, یہ شان حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی. اور حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عطا سے حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کی اور واقعات بہت سارے یہاں پر اہل علم نے بیان فرمائے. ہم آگے بڑھتے ہیں. اب اعلی حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں جلتی جان بجھاتے یہ ہیں, جلتی جان بجھاتے یہ ہیں, روتی آنکھیں ہساتے یہ ہیں, روتی آنکھیں ہساتے یہ ہیں. حضور کریم علیہ السلام اللہ کی عطا سے جلتی جانوں کو بجھاتے ہیں, روتی آنکھوں کو حضور ہساتے ہیں. جلتی جانوں کا مطلب کہ کسی کو آگ میں ڈالا جا رہا ہو یا ڈال دیا گیا ہو, حضور حکم ارشاد فرماتے ہیں تو آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے. آنکھ گل و گلزار ہو جاتی ہے. چنانچہ سنیے آپ ذرا اس کو, عمر بن میمون رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, مشرکین مکہ نے حضرت عمار ابن یاسر کو آگ میں ڈالنا چاہا, تیار تھے کہ آگ میں پھینک دیتے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے, اپنا دست رحمت حضرت عمار کے سر پہ رکھا اور فرمایا, اے آگ عمار پہ ٹھنڈی ہو جا جیسے کہ تو ابراہیم پہ ٹھنڈی ہوئی تھی. اے عمار, تیرے مرنے کا یہ وقت نہیں ہے بلکہ تجھے تو باغیوں کا ایک گروہ قتل کرے گا. یہ غیب کی خبر بھی دے دی, تیرے مرنے کا یہ وقت نہیں ہے, تجھے تو باغیوں کا ایک گروہ قتل کرے گا. اللہ اکبر. حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ کے حالات و واقعات کچھ میں نے مختلف جگہ پر تھے اس کو جمع کیے, آپ کی خدمت بیان کروں کہ امام بخاری اور مسلم نے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی کہ غزوہ قندق کے دور میں جہاں اور لوگ قندق کھودنے میں مصروف تھے, وہاں حضرت عمار ابن یاسر بھی قندق کھود رہے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان قندق کھودنے والوں کے پاس سے جب حضور گزرے تو حضرت عمار ابن یاسر کے سر پر دست شفقت رکھ کے فرمایا, اے سمیہ کے بیٹے, اتنی محنت اور مشقت تجھے باغیوں کا ایک گروہ قتل کرے گا. یہاں پر حضور نے یہ کلمات ارشاد فرمائے. امام مسلم نے حضرت ام سلمہ سے روایت کی, حافظ سیوطی نے فرمائی یہ متواتر ہے, 10 سے 15 صحابہ کرام نے اس روایت کو بیان فرمایا. امام باقی اور ابو نعیم نے حضرت عمار کی کنیز سے سنا کہ ایک روز حضرت عمار شدید بیمار ہو گئے, غشی تاری ہو گئی, کچھ دیر کے بعد افاقہ ہوا, دیکھا کہ ان کے ارد گرد بیٹھنے والے سارے لوگ رو رہے ہیں. آپ نے فرمایا, کیا ہوا, کیا تمہیں اندیشہ ہوا کہ میں اپنے بستر پہ مروں گا؟ اس لیے روتے بیٹھے ہو کہ میں اپنے بستر پہ مروں گا؟ مجھے میرے آقا نے بتایا تھا کہ مجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا. عمار اس دنیا کے جانے سے پہلے آخری گھوٹ تو دودھ کا پیے گا. باغی گروہ آیا نہیں, دودھ آیا نہیں, موت آ جائے, ارے پتھر پر لگی ہوئی لکیر مٹ سکتی ہے, سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکل سکتا ہے. آمنا کے لال کا ارشاد کبھی غلط نہیں ہو سکتا. فرمایا, تجھے باغیوں کا ایک گروہ قتل کرے گا, آخری گھوٹ تم پیو گے تو وہ دودھ کا پیو گے. اللہ اکبر. جنگ صفین کے وقت حضرت عمار ابن یاسر کو دودھ پیش کیا گیا. صفین کے وقت عمار ابن یاسر نے جب دودھ کا پیالہ دیکھا ہنسنے لگ گئے, مسکرانے لگ گئے. لوگوں نے پوچھا, آپ ہنستے کیوں ہیں؟ فرمایا, مجھے حضور کی بات یاد آ گئی, آخری گھوٹ جو پیو گے وہ دودھ کا پیو گے, لگتا ہے کہ اب میری شہادت کا وقت جو ہے وہ قریب آ گیا. اللہ اکبر. حضرت عمار ابن یاسر نے ایک رات خواب دیکھا, حضور کریم علیہ السلام کی پیشانی مبارکہ کو چوم رہے. صبح حضور کی بارگاہ میں آئے, عرض کی, یا رسول اللہ, رات میں نے یہ خواب دیکھا کہ میں آپ کی پیشانی کو چوم رہا ہوں. حضور نے فرمایا, آؤ عمار, تعبیر پوری کر لو. حضرت عمار آگے بڑھے اور حضور کی مبارک پیشانی کو بوسا دیا. اللہ اکبر. یہ شان تو جلتی جانے بجھاتے یہ ہیں, روتی آنکھیں ہساتے یہ ہیں. حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام واقعتاً کوئی کتنا ہی غمگین کیوں نہ ہو, کوئی کتنا ہی پریشان کیوں نہ ہو, وہ حضور کے پاس آ جائے یا حضور اس کے پاس چلے جائیں, وہ روتا ہوا ہوتا ہے تو ہنسنے لگتا ہے, روتا ہوا وہ ہوتا ہے تو وہ مسکرانے لگتا ہے. اللہ اکبر. یہ شان حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے. میں صرف ایک دو باتیں عرض کر کے گفتگو ختم کرتا. دیکھیے, رمضان شریف کا مہینہ, ایک نوجوان حضور کی بارگاہ میں مفہوم پیش کر رہا, یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا, تباہ ہو گیا, برباد ہو گیا. فرمایا, کیا ہوا؟ یا رسول اللہ, روزے کی حالت میں بیوی سے ہم بستری کر بیٹھا. حضور نے فرمایا, ایسا کرو, غلام آزاد کرو. یا رسول اللہ, میرے پاس میری جان کے سوا دوسری کوئی جان نہیں. فرمایا, ایسا کرو کہ 60 دن کے روزے رکھو. یا رسول اللہ, 60 دن کے روزے نہیں رکھ سکتا. فرمایا, اچھا, ایسا کرو کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. یا رسول اللہ, 60 مسکینوں کو کھانا نہیں کھلا سکتا. فرمایا, بیٹھ جاؤ. بیٹھ گئے. اب وہ روتے ہوئے آئے تھے. فرمایا, بیٹھ جاؤ. بیٹھ گئے. اتنے میں ایک صحابی رسول کھجوروں سے بھرا ہوا ٹوکرا لے کر کے آیا. حضور نے بٹھایا کیوں؟ دوسری طرف نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی. میرا غلام گھر سے کھجوروں کا ٹوکرا لے کے چلا. فرمایا بیٹھ جاؤ. بیٹھ گئے. اب وہ کھجور کا ٹوکرا آیا. حضور نے فرمایا کہاں ہے وہ شخص جو یہ کہتا تھا میں ہلاک ہو گیا، میں تباہ ہو گیا، میں برباد ہو گیا؟ یا رسول اللہ میں ہوں. نیا قانون حضور نے اس کے لیے بنایا. دیکھو آج کے دور میں اگر رمضان کے روزے میں کوئی بیوی سے ہم بستری کر بیٹھے، 60 روزے، ایک روزہ جو ٹوٹا 61 روزے پیدر پہ کنٹینیو، اس میں ایک بھی گیپ ہوگا دوبارہ سے کاؤنٹنگ شروع ہوگی. 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا. غلام کا دور نہیں، حضور نے اس کے لیے قانون بنایا. گویا فرمایا اٹھا کھجوروں کا ٹوکرا، اپنے علاقے کے غریبوں میں بانٹ دے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ صدقہ ادا ہو جائے گا. روتے ہوئے کہتے ہیں آقا اپنے علاقے میں سب سے غریب ہوں میں. راوی فرماتے حضور مسکرا دیے. فرمایا اچھا یہ بات ہے، اب خود کھا لے، بیوی بچوں کو کھلا دے، تیرا صدقہ ادا ہو جائے گا. آئے تھے روتے ہوئے، گئے تو ہنستے ہوئے. اللہ اکبر، یہ شان. میں کیا کیا باتیں بیان کروں، میں کیا، میری نسلیں ختم ہو جائیں گی. حضور کی تعریف ختم ہونے والی نہیں ہے.